الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فقال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين آپ کے علم میں ہے کہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے فرائض دینی کا جامع تصور اور جہاد فی سبیل اللہ کے مدارج و مراحل. کل 3 گھنٹے کے لگ بھگ حقیقت ایمان کے موضوع پر گفتگو ہوئی لیکن میں اس سے فراغت کے بعد جب گھر واپس پہنچا تو مجھے متعدد باتیں ایسی یاد آئیں کہ جن کی اضافے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگرچہ اس سے پہلے بھی میں نے اس موضوع پر متعدد مرتبہ گفتگویں کی ہیں لیکن میرا گمان ہے واللہ اعلم کہ جس طرح جامعیت کے ساتھ یہ مضامین ایک تقریر میں یا ایک نشست میں سامنے آ گئے ہیں شاید اس سے پہلے نہیں آئے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ میری بڑی پرانی خواہش تھی اور ہے اور شاید رہے گی کہ میں اس موضوع پر ایک کتاب لکھ دوں لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی نوبت آتی ہے یا نہیں آتی. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر کتاب لکھنے کی نوبت نہ بھی آئی تب بھی یہ ویڈیو اور آڈیو کیسٹس کی شکل میں یہ مضامین موجود ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ پھیلیں گے اور اس سے اس موضوع کی طرف لوگوں کی توجہ جیسے کہ اس کا حق ہے منعقد ہوگی. اسی لیے میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ جو چند نکات مزید میرے ذہن میں آئے کہ جن کی وضاحت کی ضرورت ہے، میں آج اگلے موضوع پر گفتگو سے قبل وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں. اس سلسلے میں میں ریورس آرڈر لوں گا کہ کل جو آخری بات ہوئی تھی مجھے یہ گمان ہوا کہ اس میں ایک مغالطے کا امکان ہے، اگرچہ فی الواقع مغالطہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کی ذہنی استعداد کے اعتبار سے وہ بات ان کے لیے مغالطہ آمیز بن جائے. میں نے ایک شعر آپ کو سنایا تھا کہ صد کتاب و صد ورق در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کن. مجھے خیال ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اس صد کتاب اور صد ورق سے مراد قرآن حکیم ہے یا حدیث نبوی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مراد اس سے اصل میں کیا ہے؟ فلسفہ، منطق. منطق ہی پر مبنی ہے پھر ہمارے دو اہم دینی علوم، اپنی جگہ پر ان کی بڑی اہمیت ہے. اصول، اصول حدیث، اصول فقہ، پھر خود فقہ ایک بہت بڑا ہمارے ہاں علم ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جن پر اکثر و بیشتر ہمارے ہاں جو دینی نظام تعلیم ہے اس پر توجہ صرف ہوتی ہے. در حقیقت اس کے بارے میں یہ شعر کہا گیا ہے کہ ان چیزوں سے یقیناً عملی ہدایت تو ملتی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کیا واجب ہے کیا فرض ہے، کیا سنت ہے کیا نفل ہے. اور یہ بہت اہم علم ہے، عملی اعتبار سے انتہائی اہم. لیکن یہ کہ وہ علم جو ہے، علم الحقیقت، علم ایمان، وہ علم جو ہے در حقیقت ایک بالکل دوسری شے ہے. اس کے لیے جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ اس کا منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم، اور قرآن حکیم بھی در حقیقت فطرت انسانی کے اندر جو مزمر ہیں اشیاء اور حقائق، ان کو کھود کر نکال کر لانے کا ذریعہ ہے. ورنہ ایمان تو حقیقتاً انسان کے دل کے اندر موجود ہے. اس ضمن میں میں نے جو وضاحت کرنی چاہیے اس میں اس کا اضافہ کر لیجئے کہ خود قرآن مجید کے بھی اگر وہ منطقیانہ قسم کی تفسیروں کے اندر آدمی پڑ جائے تو پھر وہ کیفیت جو مطلوب ہے قرآن سے وہ حاصل نہیں ہوتی. علم بہت ہوگا، ذہانت بڑھ جائے گی، آدمی شاید بیان بہت کچھ کر سکے، لیکن وہ خود اپنے اندر قرآن حکیم کے ذریعے سے جو سب سے پہلی شے مطلوب ہے، جسے میں نے کل انر کانشسنس سے تعبیر کیا تھا کہ اسے قرآن ایکٹیویٹ کرتا ہے، وہ بات انسان کو حاصل نہیں ہوتی. علامہ اقبال نے جو کہا ہے میں اس کو 100% درست سمجھتا ہوں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. ان تفاسیر سے وہ بات حاصل نہیں ہوتی کہ جو ایک براہ راست قرآن مجید کے ساتھ ایک کمیونیکیشن، جس کے لیے میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اتنی عربی آتی ہو کہ آدمی کا تسلسل نہ ٹوٹے، کہ ابھی متن دیکھا پھر ترجمہ دیکھا پھر حواشی دیکھے پھر متن کی طرف لوٹے پھر ترجمہ دیکھا پھر حواشی دیکھے، حواشی سمجھ میں نہیں آئے کوئی اور تفسیر کھولی وہاں دیکھا. اس سے در حقیقت علم تو ملتا ہے، لیکن جو قرآن کا وہ تاثر ہے، میں نے جو عرض کیا تھا کیٹالیٹک ایجنٹ ہے، وہ اندر جس عمل کا وہ آغاز کرتا ہے وہ عمل جو ہے انٹرپٹ ہو کر اور وہ بالکل غیر مؤثر ہو جاتا ہے. تو ایک شعر میں آپ کو آج اور سنانا چاہتا ہوں. در کنز و ہدایا نہ تواں یافت خدا را، در آئی نہ دل بین کہ کتاب بہ عظیم است. کنز اور ہدایا سے مسائل معلوم ہوں گے، لیکن یہ کہ معرفت خداوندی یہ بالکل ایک دوسری شے ہے، اور اس کے لیے انسان کو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سرار زندگی، یہ ایک راستہ ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا. دوسری وضاحت یہ کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ ایمان جو انسان کی روح میں ہے، جس کا مسکن قلب ہے. اس کے لیے ایک تو سورہ روم کے وہ الفاظ ذہن نشین کر لیجئے کہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اور حضور کی حدیث کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یهودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نسل آدم کا ہر بچہ فطرت لے کر آتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اصل میں انگریزی زبان میں ایک مجبوری ہے کہ ایک لفظ نیچر ہے، عربی میں ایک ہے طبعیت طبع سے، اور ایک ہے فطرت. فطرت کے لیے کوئی لفظ ہمارے پاس انگریزی میں موجود نہیں، اور ہم اکثر اور بیشتر ان دو الفاظ کو کنفیوز کر جاتے ہیں. وہ طبعیت جو ہے وہ انسان کی حیوانی طبعیت ہے، وہ تمام جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں ان کے مجموعے کا نام طبعیت ہے. اور فطرت جس شے کا نام ہے اس کا تعلق روح ربانی سے ہے، جو میں کل عرض کر چکا ہوں کہ ما بعد الطبیعات حقائق جو ہمیں معلوم ہوتے ہیں قرآن حکیم سے، وہ تو یہ ہے کہ انسان اگر ممیز ہے تو اس روح ربانی کی بنیاد پر ہے، اور وہ محض حیوان نہیں ہے، صرف کوانٹیٹیو ڈفرنس نہیں ہے کہ انسان ایک زیادہ ایوالوڈ اینیمل ہے، نہیں، اس کے جو فرق ہے وہ نوعیت کا ہے، وہ کوالیٹیٹیو ڈفرنس ہے. فیضا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، اور اس کا سارا تعلق جو ہے وہ اس روح ربانی کے ساتھ ہے، اس کا مسکن ہے قلب، جس کے لیے سورہ نور کی وہ تمثیل ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. اب اس پر میں قرض کر رہا تھا کہ دل پر غلاف آ جاتے ہیں. دل میں تو وہ شمع ہے ہر ایک کے، اوپر غلاف آئے، یہ غلاف قرآن مجید کی روح سے انسان کی بدعمالیوں سے بھی بنتے ہیں اور دبیز ہوتے ہیں. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال بد کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ آ چکا ہے. یہ جو اوپر وہ آئینہ قلب مقدر ہو جاتا ہے، جیسے میں نے مثال دی تھی کہ جیسے لالٹین ہے اس کی چمنی دھوئے کی وجہ سے، وہ اب اگرچہ اندر بتی روشن ہے لیکن روشنی باہر نہیں آ رہی. یہ کیفیت ہے جس کو قرآن مجید کہیں کہتا ہے تباہ اللہ علی قلوبہم، کہیں کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہیں ایک اور اصطلاح قلب قلب یا تقلیب قلب. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره، ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ جب حقیقت ان پر واضح ہوئی تھی انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا، اس کی تصدیق نہیں کی. اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالی دلوں کو الٹ دیتا ہے. یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ پھر وہ مدفن بن جاتا ہے انسان کا، وہ دل جو ہے قبر کی مانند ہے، اور قرآن مجید ایسے لوگوں کو زندہ نہیں مانتا، بظاہر چل پھر رہے ہیں. حیوان انسان باقی رہ گیا ہے، اس انسان کا اصل انسان مر چکا ہے. اموات الغیر و احیاء، وہ مر چکے ہیں. اے نبی جنہیں آپ سنانا چاہتے ہیں یہ تو مردہ ہے. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء، آپ مردوں کو تو نہیں سنا سکتے. یہ خام خواہ لوگوں نے ان الفاظ کو متعلق کر لیا ہے وہ قبر کے معاملات سے، اور آیا مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، اس کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں. یہ تو اصل میں ان زندہ انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ مردہ ہے، آپ انہیں نہیں سنا سکتے. تو یہ جو کیفیت ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اور اس کے ضمن میں ایک بات اور ہے، اگر اعمال بد کا نتیجہ دل پر حجابات کے طاری ہونے کی صورت میں برآمد ہوتا ہے تو اعمال صالحہ کا بھی ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے اور وہ دل کی صفائی ہے. یہ عمل کا جو نتیجہ ہے انسان کے دل پر ہے. یعنی یہ ایک طرف کا پروسیس تو ہمیں خوب معلوم ہے کہ ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے, لیکن دوسرا حصہ جس کو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اچھی طرح سمجھ لیں وہ یہ کہ عمل سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے. یہ ایک دوسری حقیقت ہے کہ جس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اور اس کو اس مفہوم کے اندر اس آیہ مبارکہ کی شرح میں آپ شامل کیجئے کہ وہ جو فرمایا گیا تھا کہ تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا, لما یدخل الایمان فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا, اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کے اور اس کے رسول کی تو تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. در حقیقت اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب تم اعمال کرو گے اطاعت کرو گے تو تمہارے دلوں میں ایمان پیدا ہو جائے گا. وہ جو میں نے ڈائیگرام بنائی تھی زیرو لیول اور پلس ون پلس ٹو پلس تھری پلس انفینٹی اور مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری مائنس انفینٹی, یہ مستقل کیفیت نہیں رہ سکتی. یہ در حقیقت وہ ابتدائی معاملہ تھا کہ جو لوگ ایک رو میں رو چل پڑی ایمان کی, ایمان لے آئے, دھوکے کی نیت نہیں تھی, لیکن حقیقتاً ایمان ابھی دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ابتدائی کیفیت ان کی یہ ہے کہ نہ وہ منافق ہے نہ ایمان ان کے دلوں میں داخل ہوا ہے, یہ زیرو لیول ہے. لیکن اب اگر دھوکہ دینے کی نیت نہیں ہے تو اطاعت تو کریں گے, وہ تو لازم ہے. جب اطاعت کریں گے تو اب اس کے نتیجے میں ان کے دل کے اندر ایمان کا نور بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ہے اصل میں اس کے ساتھ جس کا کہ اضافہ ضروری ہے کہ وہ کیفیت مستقل رہنے والی نہیں ہے, بلکہ یہ کہ انسان میں عمل کے ذریعے سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت میں مزید کروں گا ایک تیسرے نقطے کے تحت, لیکن یہاں ایک اور وارننگ ضروری ہے کہ یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ ان تطیع اللہ ورسولہ ہے, کسی خاص عمل کا ذکر نہیں ہے کہ اگر نماز پڑھتے رہو گے تو ہو جائے گا یا فلاں کام کرتے رہو گے, نہیں. اطاعت, اور اطاعت کہتے ہیں کلی اطاعت کو, اطاعت جزوی نہیں ہے. پھر اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم سے بھی سرتابی کا معاملہ نہیں ہوگا. پھر یہ کہ پورے کی پوری اطاعت کرنی ہوگی, ورنہ تو یہ ہے کہ اگر سلیکٹو اطاعت ہوئی, آپ کو کچھ پسند آیا وہ مان لیا اور جو پسند نہیں آیا وہ نہیں مانا, تو اس سے وہ نتیجہ برابر نہیں ہوگا. بلکہ یہ کہ اطاعت وہ کلی, وہ بات نہ ہو کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اگر نماز کا حکم ہے نماز پڑھو, اگر روزے کا حکم ہے روزہ رکھو, جس شے کو حرام کیا دیا گیا اسے حرام سمجھو, اس کے قریب نہ جاؤ, جو چیز واجب کی گئی ہے اس واجب کو بجانا. یہ کل اطاعت جو ہے وہی اطاعت ہے, جزوی اطاعت جو ہے وہ اطاعت نہیں ہے. گویا کہ اس میں ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے. خوشخبری کیا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے دل میں جھانکے اور یہ محسوس کرے کہ اندر تو خلاصا ہے, وہ یقین والی کیفیت تو مجھے محسوس نہیں ہو رہی, ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے بارے میں تو اپنے آپ کو تو دیکھ سکتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں. اب اگر محسوس ہو کہ وہ مثبت طور پر یقین والا ایمان نہیں ہے, کوئی خلا کسی کیفیت ہے, تو بھی مایوس ہونے کی بات نہیں. ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا, یہ خوشخبری ہے, یہ ہمارے لیے نوید ہے. اگر اطاعت کرتے رہو گے اللہ کے اور اس کے رسول کی تو تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا, اس بنیاد پر کہ ایمان تو ابھی دل میں آیا ہی نہیں, بلکہ انہیں قبول کر لے گا. لیکن اس میں تب بھی کیا ہے کہ یہ اطاعت پھر کلی اطاعت ہوگی, یہ اطاعت جزوی اطاعت نہیں ہوگی. یہ ہمارے آج کے درس میں انشاءاللہ یہ مضمون جو ہے مزید وضاحت سے آ جائے گا. میں نے ایک فگر جو کل بنائی تھی اس میں بھی ایک اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں. اس قانونی ایمان پہ تو بس ہم نے پھر بعد میں بحث نہیں کی, یہ تو ہمیں حاصل ہے ہی ہے, تو اس پر تحصیل کیا تحصیل حاصل ہو جائے گا وہ کہ ایک چیز پہلے سے موجود ہے اس کے بارے میں گفتگو کی ضرورت نہیں. اب یہ ہے حقیقی یا جس کے لیے ہم یقین کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. اس کی یہاں پہ ذرا دو قسمیں بنائیے, ایک تقلیدی یا غیر شعوری اور ایک ہے اکتسابی یا شعوری. یہ تقلیدی یا غیر شعوری ایمان عمل سے بھی پیدا ہو جاتا ہے. ایک بچہ ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا, ابھی اس کا کچھ ذہن کا معاملہ سوچ وچار کا معاملہ ہے ہی نہیں. پہلے تو 5-6 سال میں نماز شروع کر دیتا تھا بچہ, 8-9 سال کا وہ روزہ رکھنا شروع کیا. تو یہ اعمال خود اپنی ایک نورانیت رکھتے ہیں, اس میں بچے کے اکتساب کو دخل نہیں. ایمان کے لیے اس نے کوئی اکتسابی سعی نہیں کی ہے, کوئی کوشش نہیں کی ہے, کوئی غور و فکر نہیں ہے, کوئی فلسفیانہ مراحل طے نہیں کیے ہیں, لیکن اس نماز اور روزے اور دوسرے دینی افعال قرآن مجید کی تلاوت ان چیزوں سے وہ ایک ایمان اس کے دل میں پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. اگرچہ یہ ایک تقلیدی ایمان ہے اور غیر شعوری ایمان ہے. وہ جو دوسری میں نے تقسیم بتائی تھی حضرت شیخ الہند کے حوالے سے کہ یہ جو شعوری ایمان ہے اس میں پہلے آتا ہے ایمان باللہ, بلکہ اس کو تقسیم دوسری کر دیں, عقلی اور سمعی. عقلی میں ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ اور پھر یہ ایمان بالرسالہ. یہ میں کل لکھوا چکا ہوں آپ کو, درمیان میں یہ ایڈ کر لیجئے. ہمارے ہاں اس وقت ایک بڑی وسیع و عریض تحریک چل رہی ہے, تبلیغی جماعت کی تحریک. میں چاہتا ہوں کہ یہ نقطہ واضح ہو جائے کہ وہ جو ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں ایمان کی محنت, اس کا اصل مفہوم کیا ہے. وہ ایمان ہے, نکلو ماحول میں رہو, محنت کرو, نماز روزہ صحیح طرح ادا کرو, احکام جو ہے بجا لاؤ, اس کے نتیجے میں ایک کیفیت ایمانی پیدا ہوتی ہے. اس کو آپ غلط بات نہ سمجھیے, بے بنیاد نہ سمجھیے. اگرچہ اس ایمان کا معاملہ وہ ایمان ہے, یہ ایمان جو ہے کہ انسان کے غور و فکر سے, سوچ وچار سے, قرآن مجید میں غوطہ زن ہو کر قرآن مجید انسان کے اس داخلی شعور کے اندر وہ ایک حرکت پیدا کرے اور اس کے نتیجے میں فطرت کے اندر سے ابھرے ہوئے حقائق شعور پر آئیں, آیات آفاقیہ, آیات انفسیہ اور قرآن آیات قرآنیہ کے نتیجے میں وہ ایمان پیدا ہو, جس کی کہ شرح میں کل کر چکا ہوں سورہ آل عمران کی آیات کہ پہلا درجہ ایمان باللہ, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. آیات آفاقیہ کو دیکھو اور خالق کو پہچانو. جب خالق کو پہچان لیا اب اس کو تو مضبوطی سے تھام لو. تھامنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ذکر ہے, دوام ذکر. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. مزید غور و فکر آسمان اور زمین کی تخلیق میں, تو ایک اور نتیجے تک پہنچو گے, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار تو پیدا نہیں کیا, ہر شے میں غایت ہے, ہر شے میں حکمت ہے, تو میری زندگی کی حکمت کیا ہے, میری غایت کیا ہے؟ جیسے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, یہ پوری کائنات اور یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی, تم آخرت کے لیے پیدا کی گئی. یہ ہے وہ عقلی سفر, اس کے دو مراحل. اب جو شخص صاحب سلیم فطرت سلیمہ اور صاحب عقل سلیم اس سفر کو طے کر رہا ہے، جب اس کے کانوں میں آواز آتی ہے کسی پکارنے والے کی، اس کی پھر کیا، اس کا رسپانس کیا ہوگا؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہ مقام ہمارے منتخب نصاب میں اہم درس کی حیثیت سے شامل ہے، اور آپ نے سے اکثر نے اسے سنا ہوگا. اس میں یہ بات بھی ذہن میں تازہ ہوگی کہ حضور کو انتہائی شغف تھا ان آیات مبارکہ سے. تہجد کے لیے جب آپ اٹھتے تھے رات کو، تو روایت یہ ہے کہ آنکھ کھلتے ہی آپ کی زبان مبارک پر یہ آیات جاری ہو جاتی تھی. وہ چشم تصور سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کھلے آسمان تلے آنکھ کھلی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہاں جو کیفیت ہوگی اس کا کچھ تھوڑا سا تاثر انسان کو ملتا ہے. اور پھر یہ آخری جو آیات اس کے سورہ مبارکہ کی، یہ آل عمران کی آخری آیت تک حضور تلاوت فرماتے تھے. تو ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالہ، اس میں یہ، اور یہ اصطلاحات میں نے آپ کو بتایا، ہو سکتا ہے بندہ بعض حضرات سمجھے کہ یہ تکلف ہو رہا ہے، یہ اصطلاحات میری تبع زاد نہیں ہے. ایمان عقلی اور ایمان سمعی، یہ مولانا محمود حسن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات. چوتھی چیز جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ مرجیہ سے کیا غلطی ہوئی، یہ بھی بتایا کہ خوارج سے کتنا بڑا بلنڈر ہوا، وہ ایمان اور عمل کا باہمی رشتہ. خوارج نے گناہ کبیرہ پر تکفیر کر دی، اور میں نے وہ لائن کھینچ کر بتایا تھا کہ ایک جگہ ٹرن ہوتا ہے، اس کے بعد تو لائن سیدھی ہے، اس کے بعد تو پھر ساری بات صحیح ہے کہ جب کافر ہو گیا تو گویا کہ مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے، اس کا مال بھی حلال، اس کی بیوی یا بیٹیاں جو بھی ہوں وہ بھی حلال کنیزیں بن جائیں گی. تو یہ ساری آگے کی بات درست، اصل غلطی کہاں ہوئی کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار دے دیا. بہت بڑا بلنڈر. واقعہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں من حیث الجماعہ، جس زمانے میں تو یہ تین جماعتیں بن گئی تھیں، یعنی شیعان علی، شیعان عثمان اور خوارج، یہ تین اس وقت کے گروپ بن گئے تھے. تو اگر اوسط نکالا جائے تو جس قدر نیکی، عبادت گزاری، تقویٰ، زہد خوارج میں تھا وہ اور کسی میں تھا. اشخاص کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں آپ حضرت علی کا معاملہ لے آئے ذہن میں اور حضرت معاویہ کا یا اور دوسرے کے بارے صحابہ کا. میں کہتا ہوں ایوریج، ایک من حیث الجماعہ جس قدر یہ لوگ عبادت گزار اور متقی تھے، یعنی اس اعتبار سے، نسبت اور تناسب کے اعتبار سے کوئی نہیں تھا. لیکن ایک غلطی، لیکن غلطی اتنی بڑی تھی، اسے کہیں گے ہم ہمالائن مسٹیک، ہمالیہ ہے جیسی غلطی وہ انہوں نے کی کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر. اہل تشیع نے کیا کیا، یہی فیصلے کرنے شروع کر دیے کون مومن ہے اور کون صرف مسلم ہے. یہ فیصلہ تو اللہ کے ہاں جا کر ہوگا. اس دنیا میں تو ہمیں سب سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا اسلام کی بنیاد ہے. اس میں اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے، اس کو وضاحت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے. اہل سنت کا موقف یہ ہے، اور درست ہے، صحیح ہے، کہ جس شخص کے دل میں رمق بھی ہوگی ایمان کی، وہ اس کا معاملہ ہوگا اب فیصلہ قیامت کے دن وزن اعمال سے، نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہے. گناہ زیادہ ہے تو وہ سزا پائے گا، لیکن اپنے گناہوں کے وقت سزا پا کر، اور وہ جہنم سے نکل آئے گا. لیکن یہاں اصل شے کیا ہے، دل والا ایمان. یہ نہیں کہ کلمہ گو تو منافق بھی تھا، کلمہ گو تو وہ بھی جن کے بارے میں سورہ حجرات کی وہ آیت کہہ رہی ہے کہ ابھی تک تمہارے دل کے اندر ایمان نہیں اترا. فرض کیجئے کہ ایک شخص جیسے ہی یہ کرتا ہے اسی وقت اس کی موت ہو جاتی ہے، اسی حالت میں زیرو لیول پر جا رہا ہے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کلمہ گو کی حیثیت سے ہوگا، باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کسی کو ڈھانپ لے بات دوسری ہے. لیکن جو اہل سنت کا موقف ہے وہ یہ کہ دل میں ایمان ہو. اب کوانٹٹی یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا، تولہ ماشا بھی ہو سکتا ہے اور وہ ٹنوں کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے، اس کا نہیں ہے معاملہ. دل میں اگر ایمان کی رمق ہے، تصدیق قلبی کسی درجے میں بھی ہے، تو اب اس کا معاملہ جو ہے اعمال کے وزن پر ہے. اور اس کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ شخص اپنے گناہوں کے بقدر جو سزا پا کر اور جہنم سے نکال لیا جائے. البتہ ہمارے عوام میں جو حلا میں یہ بات جو ہے وہ اس طرح بن گئی ہے، جو بھی دنیا میں مسلمان ہے گویا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ لازمن ہوگا. یہاں وہ اسلام اور ایمان کو گڈمٹ کرتے ہیں. اصل مسئلہ کیا ہوگا کہ ہمیں یہ تشویش لاحق رہے کہ پتہ نہیں وہ دل والا ایمان ہمارے پاس ہے کہ نہیں. اس کے لیے انسان ہر وقت کوشاں رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم وہاں کہہ دیے جائیں، ہمیں قرار دے دیا جائے کہ تمہارا دل تو خالی ہے، تیرا دل تو ہے صنم عاشقا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. باقی دنیا میں ہم جو معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے وہ بحثیت مسلمان کریں گے. ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اور کسی کے بارے میں ہم یہ سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کر سکتے کہ اس کے دل میں ایمان ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے آخرت کے اوپر چھوڑا جائے گا. اور یہاں ہمارے لیے بین الخوف والرجا کی ایک کیفیت، یہ امید بھی ہو اور خوف بھی لاحق رہے. اسی کے حوالے سے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ جو مثلاً کل احادیث میں نے آپ کو سنائی یا قرآن مجید میں بعض مقامات پر ایسے مضامین آئے کہ جس میں کسی عمل کی بنا پر ایمان کی نفی ہو رہی ہے، لا یزنی الزانی ہی نہ یزنی وہو مومن، لا یسرق السارق ہی نہ یسرق وہو مومن، ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہو مومن، یا واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن، تین مرتبہ قسم. پوچھا گیا کون؟ قیل من یا رسول اللہ؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یامن جارہ بوائقہ. اب یہاں جو مغالطہ لگا ہے خوارج کو، اس سے بچانے کے لیے ہمارے علماء نے ایک احتیاطی روش اختیار کی کہ لا یومنوں کا ترجمہ یہ نہیں کیا کہ اس میں ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ کیا کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے. یہ آپ کو ترجمہ ہر جگہ ملے گا، جہاں بھی اس قسم کی آیات آئی ہے وہاں بھی ہے، اور جہاں احادیث میں خاص طور پر، کیونکہ اس قدر نفی اتنے زور کے ساتھ نفی جو ہے وہ زیادہ تر احادیث میں آئی ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس میں ایفائے عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں. بڑے کیٹیگوریکل اور بڑے ہی زوردار جو ہے یہ جملے ہیں. اب یہاں اصل میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ترجمہ ہم یہ کر دیتے ہیں کہ ایمان کامل نہیں ہے تو اس عبارت کا سارا زور ختم ہو جاتا ہے. جو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائے انسان کے، واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو، وہ جو کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے ان الفاظ سے، ترجمہ جب یہ ہو جائے گا کہ خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے، تاثیر ختم ہو جائے. اس لیے کہ یہ تو بہت اونچا مقام ہے، ایمان کامل وہ کسے نصیب ہوگا؟ لہذا ہم اس کے اوپر مطمئن ہو جاتے ہیں، چلیے کامل نہ صحیح، یہ کلی نفی تو نہیں ہو رہی. یہ ہے اشکال. اس اشکال کا حل جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مناسب ہے کہ ہم اس قانونی اور حقیقی ایمان کو علیحدہ علیحدہ رکھیں. وہ اصل میں مغالطہ جو لگا اور جو ٹھوکر کھائی بہت بڑی خوارج نے، وہ ان دونوں کو گڑبڑ کرنے کی وجہ سے تھی. ان کو علیحدہ کر دیں تو وہ مغالطہ تو ہوگا نہیں، گناہ کبیرہ کی بنیاد پر تکفیر نہیں ہوگی. باقی یہ ہے کہ ان احادیث کو ہم متعلق کریں گے اس ایمان حقیقی کے ساتھ جس کا کوئی معاملہ بھی اس دنیا میں جو ہے زیر بحث نہیں آئے گا، بلکہ یہ سارا کا سارا معاملہ آخرت سے متعلق ہے. نتیجتاً ان احادیث کو پڑھتے ہوئے ایک دفعہ دل لرزے گا، کانپے گا، انسان اپنے اندر جھانکنے پر مجبور ہو جائے گا، اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کے لیے وہ آمادہ ہو جائے گا. ورنہ یہ ہے کہ اگر ترجمہ وہ کیا جائے تو جو بھی کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے ایک بہت بڑی غلطی سے بچانے کے لیے، لیکن یہ کہ اس کا جو نتیجہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کی تاثیر جو ہے وہ باقی نہیں رہتی. ایک آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ لفظ مامون پر میں نے کل عرض کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس لفظ کا سمجھنا بہت مشکل ہے, تو آپ کا شاید ذہن منتقل ہوا ہو کہ مامون کو اردو میں ہم محفوظ و مامون اس طرح یہ بریکٹ کر کے استعمال کرتے ہیں, تو یہ غلطی ہے اس لفظ کے اعتبار سے, بنیادی طور پر غلطی, اگرچہ اسے غلط العام کہا جائے گا اردو میں, لیکن اس سے اس لفظ کی حقیقت آپ کے نگاہ سے اوجھل نہیں رہنی چاہیے. مامون وہ نہیں ہے کہ جو امن میں ہو, وہ تو ہے آمنن, وہ امن میں ہے. مامون وہ ہے جس سے امن ہو, جس سے کوئی کھٹکا نہ ہو, جس سے کوئی خوف نہ ہو, جس سے انسان نچنت رہ سکے, وہ ہے مامون. ان عذاب ربک غیر مامون, سن لو کہ تمہارے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی انسان امن میں رہے, وہ تو ایسی شے ہے جس سے ڈرتے رہنا چاہیے, جس سے لڑستے رہنا چاہیے. تو لفظ مامون کی حقیقت کو جب آپ یعنی قرآن میں اس کو پڑھیں یا اور دینی مباحث میں آئے تو اس کے استعمال میں احتیاط ہونی چاہیے. البتہ اردو میں اس کو غلط العام کے درجے میں استعمال کریں تو وہ بات دوسری ہے, اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بس یہی مزید وضاحتیں تھیں. اب میں آج کی بحث کی طرف آ رہا ہوں. عارض دینی کا جامع تصور, سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. کسی انسان کے عمل کے درست ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ اس کا فرائض کا تصور صحیح ہو اور جامع ہو, اور نمبر دو یہ کہ اس میں خلوص ہو اور اس کا ارادہ صحیح ہو. دونوں چیزوں میں سے ایک بھی کمی ہوگی, ایک میں بھی کمی ہوگی تو عمل صحیح نہیں ہوگا. تصور ہی غلط ہے, فرائض کا تصور ہی درست نہیں یا بہت ناقص ہے, بہت محدود ہے, تو بھی ظاہر بات ہے کہ عمل محدود ہوگا. اور تصور پورا ہے, قوت ارادی جو ہے مزمحل ہے, جانتا ہوں ثواب طاعت و زور پر طبیعت ادھر نہیں آتی, تب بھی انسان جو ہے چل نہیں پائے گا. تو اس وقت ہماری گفتگو اس دوسرے حصے سے متعلق نہیں ہے. قوت ارادی کو تقویت دینے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہی ہوگی کہ ایمان کی گہرائی اور گہرائی کے اندر اور اضافہ ہو. دوسری چیز یہ ہوگی کونوا مع الصادقین, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے. یہ میں ذرا اور آگے چل کر اس کی مزید بھی وضاحت کر دوں گا, لیکن اس وقت جو گفتگو ہے ساری وہ ہے تصور سے متعلق. اس کی اہمیت جو ہے ایک سادہ سی مثال سے سامنے آ سکتی ہے کہ فرض کیجئے کہ کسی شخص کو کہیں ملازم رکھا گیا اور ایمپلائر نے گن کر اسے 10 فرائض بتا دیے, 10 ڈیوٹیز ہیں تمہاری جو تمہیں روزانہ ادا کرنی ہے. وہ شخص کسی وجہ سے ان میں سے 7 بھول گیا, اسے 3 یاد نہیں. اب ان 3 کاموں پر وہ پورے خلوص و اخلاص سے پوری اپنی محنت اور مشقت صرف کر کے وہ کام کر رہا ہے, لیکن یہ کہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جو ایمپلائر ہے ملازم رکھنے والا اس کی نگاہ میں وہ ناکام ہوگا. جو 7 کام وہ بھول گیا اس میں اس کی کارکردگی 0 ہوگی. یہی خطرہ ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص کو لاحق ہے. اس شخص کو, ایک تو وہ لوگ ہیں ہمارے ہاں جنہیں دین سے بحث ہی نہیں, وہ ان کے ہاں ان کے فریم آف ریفرنس ہی میں سرے سے باقی نہیں رہا, کوئی ادھر حوالہ ہی نہیں, ان کی بات نہیں. جو لوگ دینی مزاج کے ہیں, دیندار ہیں, کسی نہ کسی درجے میں عمل کر رہے ہیں, ان کو لیے یہ رسک ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ خطرہ موجود ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب وہ محاسبے کے کٹہرے میں آئیں تو وہاں انہیں یہ بتایا جائے کہ تمہارا جو کھاتا ہے وہ تو صرف چند چیزوں میں اس میں کچھ کارکردگی ہے، بڑے بڑے کھانے اس میں خالی پڑے ہوئے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا تصور فرائض دینی صحیح ہو، جامع ہو. اس کے بعد اللہ تعالی ارادہ دے ہمارے اندر عظمت پیدا فرمائے، تو پھر امکان ہوگا اس راستے پر چلنے کا. اور اگر وہ حاشیہ خیال ہی سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ اہمیت ہے. اب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ فرائض دینی کے ایک جامع تصور کو واضح کرنے کے لیے ایک تمثیل ایسی ذہن میں آئی کہ جو کئی سال پہلے کی بات ہے، گفتگو بھی ہوئی ہے، بہت سے حضرات کے سامنے آئی ہوگی، آج پھر اسے دہرا رہا ہوں اور آج کی تاریخ تک میں مطمئن ہوں کہ وہ بہترین تعبیر ہے دین کے بہت سے حقائق کے مابین صحیح نسبت و تناسب اور ربط و تعلق کو واضح کرنے کے لیے بھی، اور جملہ فرائض دینی کو ایک جامعیت کے ساتھ، ایک وحدت میں اور بڑے اختصار کے ساتھ سمولنے کے اعتبار سے بھی. وہ تمثیل ہے ایک سہ منزلہ عمارت کی، جس کی پہلی منزل پر صرف چار ستون کھڑے ہیں. ایسی عمارتیں آج کل عام طور پر بنتی ہیں، گراؤنڈ فلور پارکنگ وغیرہ کے لیے کھلا رکھا جاتا ہے، کوئی دیواریں نہیں، کچھ نہیں، چار ستون. اس کے اوپر پہلی چھت آ گئی، اب اوپر پھر ستون ہی چلیں گے. اب لوڈ جو ہے وہ ستونوں ہی پر آئے گا، انہیں پلرز پر آئے گا. اگرچہ دوسری منزل میں یا فرسٹ فلور جسے کہیں گے دیواریں ہیں، لیکن وہ لوڈ بیئرنگ نہیں ہے، انہیں ستونوں کے اوپر دوسری چھت آ رہی ہے، پھر وہ ستون پھر اوپر چلیں گے، پھر تیسری چھت آ رہی ہے. یہ تو وہ سٹرکچر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک ہے اس کے نیچے، وہ ہے فاؤنڈیشن. اس فاؤنڈیشن کے بھی دو حصے ہیں، ایک انویزیبل ہے جو نظر نہیں آتا، اور وہ اصل فاؤنڈیشن ہے، وہ اصل بنیاد ہے، وہ زیر زمین ہے. البتہ اس کا تھوڑا سا حصہ اوپر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد ہی وہ ڈیم پروف کورس آتا ہے، اور پھر جو عمارت دیوار ہو یا پلر ہو اس کے اوپر چلتی ہے. تو وہ جو اوپر نظر آنے والا حصہ ہے اسے آپ پلنتھ کہتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت فاؤنڈیشن ہی کا حصہ ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے، عمارت کی پختگی کا اولین انحصار ہے فاؤنڈیشن کی پختگی. تینوں چھتوں کا ٹوٹل لوڈ جو آ رہا ہے اس فاؤنڈیشن پر آ رہا ہے، اور آ رہا ہے چار پلرز کے ذریعے سے. تو اہم ترین شے وہ فاؤنڈیشن ہے، نمبر دو اہم ترین شے وہ پلرز ہے. ایک بات یہ سامنے آئی، دوسرے یہ آئی کہ پہلی منزل اگرچہ نیچی ہے، دوسری منزل اس سے اونچی، تیسری اس سے اونچی، لیکن اہم ترین منزل پہلی ہے. پہلی کے بغیر دوسری کا تصور نہیں، تیسری کا تصور نہیں، لیکن دوسری اور تیسری کے بغیر پہلی تو اپنی جگہ قائم ہے. اور مزید بنا یہ کہ اگر پہلی منزل کمزور ہو تو دوسری پر آپ کتنا بہتر سے بہتر میٹیریل لگا لیں وہ کمزور ہے. اس لیے کہ اصل تو یہ ہے منزل کہ جس پر دونوں عمارتیں جو اوپر کی منزلیں ہیں وہ کھڑی ہیں. اس پوری تمثیل کو ذہن میں لا کر اب یہ سمجھیے کہ فاؤنڈیشن ہے ایمان، جس پر ہم کل تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں. فاؤنڈیشن کے اوپر کا سپر سٹرکچر ہے یہ عمل ہے، یہ دینی فرائض، جس کے تین لیولز ہیں. ان تین لیولز کے حوالے سے وہ فرائض جو ہیں اپنے ذہنوں کے اندر آج ہمیں اچھی طرح بٹھانے ہیں. پلنتھ جو ہے، جو فاؤنڈیشن کا حصہ ہے، یہ ایمان کا وہ حصہ ہے جو ظاہر ہے، اقرار باللسان. اور جو انڈر گراؤنڈ فاؤنڈیشن ہے وہ ہے تصدیق بالقلب، یقین قلبی. اور اصل عمارت کا جو بوجھ اٹھانے والی ہے وہ وہی ہے. ایک نقطہ اور نوٹ کریں اس فاؤنڈیشن کو آپ جتنا چاہے گہرا کر لیں، یہ تو نیچے پاتال تک اس کی جگہ جگہ ہے، اس کی کوئی حد نہیں، ایمان کی گہرائی کی بھی کوئی حد نہیں. اور یہ تا حیات، یہ سلسلہ آگے چلنے والا ہے، یقین بڑھتا رہتا ہے اگر اللہ دے. اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو نیچے کی طرف اس کی گہرائی بڑھے گی، گہرائی اور گہرائی. اب یہ جو تصدیقم بالقلب والی فاؤنڈیشن ہے، اس کے اوپر پلنت اقرارم باللسان، چار پلرز جو ہیں وہ چار عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکات، چاروں کو شامل کر لیجئے تو یہ ارکان اسلام بن گئے چار، وہ اور ایک وہ جو نیچے بیس ہے، پلنت ہے. بولے الاسلام والا خمسن، کل یہ حدیث آ چکی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت. اب آیا اس کے اوپر پہلی منزل کا معاملہ، فرائض دینی کی پہلی منزل. چار الفاظ اب آپ کو نوٹ کرنے ہیں، اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت. پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، اللہ کا ہم تن بندہ بن جانا، اپنی آزادی سے اس کے حق میں دستبردار ہو جانا، اس کے عطا کردہ اختیار کو اسی کے قدموں میں ڈال دینا، اس کے ہر حکم سے کے توڑنے سے بچنے کی کوشش کرنا. یہ اصطلاحات تھوڑا تھوڑا 19-20 کا فرق ان میں ہے، لیکن یہ بالکل ہم معنی ہے، مترادفات ہیں. ترتیب ان میں بڑی پیاری ہے. اسلام کیا ہے؟ ٹو سرنڈر، سر خم کر دینا، پرشین میں گردن نہادن، سپر انداختن، سپر انداختے مگر جنگست. اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ کوئی کشمکش ہے، کوئی لڑائی ہے، ہماری انائے صغیر انائے کبیر کے بالمقابل آ جاتی ہے، اللہ کی پسند میری پسند، اللہ کا حکم میری چاہت، ہمارا یہ نفس بالمقابل آتا ہے. اور جب ہم اس کی پیروی کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے نفس کو اپنا معبود بنایا. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اور جب ہم نے اسے جھکا دیا اپنی اس انانیت سے، اللہ کے مقابلے میں دستبردار ہو گئے. اختیار اسی کا دیا ہوا تھا، اما شاکرم و اما کفورا، اسی کے قدموں میں اس اختیار کو لا کر ڈال دیا. یہ گویا کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اور اسی لیے یہ ہمارے دین کے لیے اس میں علم ہے. This is the starting point. Surrender. سپر انداختے، گردن نہادن. اگلا لفظ ہے اطاعت، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو. اطاعت کا مادہ ہے تو آتا ہے قول و کرہن، یہ آپ بولتے ہیں نا، چاہے دلی آمادگی کے ساتھ اور چاہے طبیعت پر جبر کرتے ہوئے کسی کا کہنا ماننا یا کوئی کام کرنا پڑے، قول و کرہن. لیکن جب یہ توعن ہوگا اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانا جائے، اب دلی آمادگی کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، یہ ذرا اس سے اگلا قدم ہے. اسلام تو کسی وقت ہو سکتا ہے کہ آدمی تھک ہار کر بھی سپر ڈال دیتا ہے، کبھی اوور پاور ہو کر بھی اسے سرنڈر کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ اس سے اگلی بات ہے. اب دلی عام آدمی کے ساتھ اطاعت، یہی لفظ ہے جو سورہ حجرات کی اس آیت میں آیا، ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا. طبیعت کی آمادگی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا، انقیاد، تسلیم، اسی کا پھر اب اطاعت ہی کا ایک دوسرا رخ جو ہے وہ تقویٰ ہے. حکم ماننا اطاعت، حکم نہ ماننے سے بچنا تقویٰ، حکم توڑنے سے بچنا تقویٰ. تو فرق کیا ہے؟ مثبت اور منفی کا فرق ہے، بات تو ایک ہی ہے، اسلوب بدل گیا، لیکن اس کی جامع ترین اصطلاح عبادت ہے. اسی لیے سب سے پہلے میں نے اس کو اس اسکوئر میں لیا تھا. عبد، اللہ کا بندہ، غلام. عبادت کیا ہے؟ میری تحریروں میں یہ چیزیں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہم اللہ دونوں نے بہترین اور خوبصورت ترین تعریف کی ہے. عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالی کی غایت محبت اور غایت ذل، اس کے سامنے بالکل اپنے آپ کو بچھا دینا، اپنی نفی کر دینا. العبادت و تجمع و اسنین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع. عبادت دو چیزوں کو جمع کرنے کا نام ہے، حد درجے کی محبت اللہ کی. اب دیکھ رہے ہیں آپ، اطاعت میں ابھی صرف طبیعت کی آبادگی تھی، اب یہ انتہائی گاڑھی کیفیت ہو کر آئی ہے، حد درجے محبت ہو جائے. اینڈ آؤٹ آف دیٹ ایکسٹریم لو فار اللہ، آپ اس کے ہر حکم کو بجا لائیں، ہر مرضی پوری کریں، اپنی نفی کر دیں، پروسٹریشن جسے کہا جاتا ہے، کسی کے سامنے بچھ جانا، سجدے میں گر جانا، اپنی انانیت کی کلی نفی کر دینا، یہ ہے عبادت. یہ پہلی منزل ہے، اور یہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بڑی کٹھن ہے. وہ تو میں بعد میں عرض کروں گا کہ ان منزلوں تک پہنچنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں انسان کو. یہ الفاظ زبان سے نکال دینے آسان ہیں، ان پر پورا اترنا بہت مشکل ہے. صحیح کہا اقبال نے، چمی گویم مسلمانم بلرزم بے دانم مشکلات لا الارہ. اور یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا پہلا قدم ہی، بہت مشکل، بہت کٹھن. لیکن اب اس کو سمجھنے کی بات کیا تھی، وہ پلرز ہیں اس کے نیچے جو اسے سپورٹ کر رہے ہیں. یہ چھت ہوا میں معلق نہیں ہو سکتی، ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے، افراط و تفریط. اگر کوئی شخص انہی پلرز ہی کو کل دین سمجھ بیٹھے یا ساری توجہ ان پر مرتکز رکھے، اس اصل چھت کا تصور ہی نہ ہو، تو یہ پلرز مور اور لیس، میننگ لیس ریچولز بن جاتے ہیں، بے معنی لا حاصل رسومات. پلرز کھڑے ہو، چھت نہ ہو تو کاہے کے لیے. اور جدید ذہن جو ہے اس کا انداز یہ ہے کہ وہ محض رسم کے طور پر کچھ کرنے کو تیار نہیں، جب تک کہ اس کی کوئی حکمت آپ اس کو نہ سمجھائیں، اس کی غرض و غایت نہ سمجھائیں. جسود کس لیے، کیا مقصد؟ یہی وجہ ہے کہ جب تک اس چھت کے تصور کو اجاگر نہ کیا جائے گا کہ در حقیقت ان کو سپورٹ دیتے ہیں یہ پلرز، ظہور ہے انسان کی فطرت میں، بھول جاتا ہے، اسے بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے. وہ نماز فرض سر انجام دیتی ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. پانچ دفعہ نکلو، اللہ کے سامنے جھکو. حفیظ کا شعر ہے بہت پیارا کہ سرکشی نے، وہی نفس اندر کا جو زور لگاتا ہے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبیں تازہ کرے. یہ پیشانی پر جو ہمارے ٹھپا لگا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ دھندلا گیا ہے ٹھپا، آؤ اس کو زمین میں رگڑے اپنی پیشانی کو، تاکہ وہ ٹھپا جو ہے ہمارا نمایاں ہو جائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. مال بہت عزیز ہے، انہ لحب الخیر لشدید، اللہ ہی نے ڈالی ہوئی ہیں چیزیں ہمارے اندر، یہ شہوت رکھی ہے کیوں رکھی ہے؟ بقائے نسل کے لیے. اللہ ہی کو پتا ہے کہ یہ شہوت کا مادہ کتنا زوردار ہے، یہ دائیہ کتنا قوی، لہذا اس کے لیے راستے اس نے رکھے، ہیلدی چینلز کھول دیے، کوئی قدغن نہیں لگائی، ہاں اس سے آگے روک دیا. ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، جو لوگ اپنی بیویوں یا جو اس معاشرے کے اندر موجود تھا نظام لونڈیوں کا، ان تک اگر اپنی اس شہوت اور خواہش کو پورا کرنے میں محدود رہتے ہیں تو ان پر کوئی ملامت نہیں. فإنهم غير ملومين والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اب وہ جو نفس کی قوتیں ہیں ان کو توڑنے کے لیے، زور کم کرنے کے لیے، ان کو قابو میں لانے کے لیے روزے کی عبادت دے دی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مال محبوب ہے، زکات اور انفاق نافلہ کی عبادت دے دی، اس سے مال کی محبت کا زور توڑو. حج میں ساری چیزیں جمع کر دی، اس میں ذکر بھی ہے، تلبیہ ہے، ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک، شاعر اللہ کی زیارت ہے، پھر اس میں طواف ہے، پھر اس میں احرام کی پابندیوں میں صوم سے مشابہت ہے، پھر اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، زکات کی برکات بھی ہیں، تو جامع ترین عبادت حج ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ تاکہ نفس کا زور کم ہو، تاکہ مال کی محبت کا زور ٹوٹے، تاکہ یہ بھول جانے کی اور آفاق میں گم ہو جانے کی کیفیت سے انسان بچ سکے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، وہ رہے اس دنیا میں لیکن اس دنیا سے بالا تر ہو کر رہے، اس میں گم نہ ہو جائے. بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، اس کے لیے پانچ وقت نکلے اور اپنے عہد کو تازہ کرے. یہ ساری چیزیں در حقیقت انتہائی مربوط ہیں، انتہائی اہم ہیں، یہ پرز حکمت ہے، ان کی غرض و غایت ہے. لیکن یہ کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اندر جو حکمت ہے وہ واضح ہوتی ہے اس سے کہ وہ چھت ہے جس کو سپورٹ کرنا ہے. وہ چھت یہ ہے، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یہ چھت اگر ذہن میں نہیں تو یہ ریچول بن جائیں گے، رہ گئی رسم ازاں روح ملالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اور اس کے برعکس کسی شخص پر نماز تو بھاری ہو اور دوسری عبادات جو ہیں وہ بھی شاخ گزر نہیں ہو، اور وہ دعویٰ کرتا ہو بندہ رب ہونے کا، بلکہ پہلی کی آل سے آگے دوسری اور تیسری منزل پر چھلانگ لگانے کا، تو اس سے بڑا احمق بھی کوئی نہیں. اس لیے کہ یہ جو پلرز ہیں یہ تو انایویٹیبل ہے، یہی تو در حقیقت اس پوری چھت کو سپورٹ کریں گے. تو ہر چیز کی ایک ریلیٹو امپورٹنس جو ہے وہ سامنے رہنی چاہیے، ہر چیز کے ایک نسبت و تناسب کے ساتھ جو ان کا ربط و تعلق ہے وہ ذہن میں قائم رہنا چاہیے. کسی بھی چیز کی اہمیت جو ہے، جو اس کی جائز اور صحیح اہمیت ہے، اگر آپ کے نگاہوں میں کم ہو گئی تو آپ کا تصور ڈسٹارٹڈ ہوگا، پھر وہ مڑا توڑا ہوگا، وہ بس شدہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ پرورٹڈ ہو جائے، بالکل ہی اس کی روح اس میں سے نکل جائے اور بالکل کسی غلط راستے پہ وہ پڑ جائے. تو ضرورت اسی کی ہے کہ وہ اجزاء بھی ہو، ان میں نسبت و تناسب بھی ہو، ہر ایک کی ریلیٹو امپورٹنس کا بھی علم. اب آئیے اگلی منزل. اصل میں چاہیے تو یہ تھا، یہ نیچے لکھتا ہوا ہے پھر اس سے اوپر چلتا، خیر کرے. دوسری منزل، میں نے ایک مرتبہ سوچا تو یہ بات سامنے آئی کہ قرآن حکیم کی میکسیمم اصطلاحات اس دوسری منزل سے متعلق ہیں، دعوت، تبلیغ، تلقین، وعظ، نصیحت، تذکیر، انذار، تبشیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور آخری اور اہم ترین شہادت علی الناس. میں اس وقت یہاں ایک مناسبت پیدا کرنے کے لیے چار ہی لفظ لاؤں گا. تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ ایک لفظ ہے، انسیپریبل. پہلے تو ان اصطلاحات میں بھی جو ربط ہے اس کو سمجھ لیں، بہت خوبصورت ربط ہے، وہی بہت قریب ہیں یہ ایک دوسرے کے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اطاعت اور تقویٰ، مثبت اور منفی، حکم ماننا اطاعت ہے، حکم توڑنے سے بچنا تقویٰ ہے. اسی طرح تبلیغ ہے پہنچا دینا، یو ریچ آؤٹ، آپ جائیں گے کسی کے پاس، کسی تک پہنچیں گے کوئی چیز پہنچانے کے لیے، یہ تبلیغ ہے. دعوت ہے اس کو کھینچ کر لے آنا، یہ گویا کہ ایک ہی عمل کے دو بازو ہیں، دو رخ ہیں، پیغام پہنچانا اور اس کو سموچے لے آنا. تبلیغ ابتدائی مرحلہ ہوگا لیکن اصل مقصد تو دعوت ہے، لاؤ، پکارو، لے آؤ اسے اپنے رب کے راستے کی طرف. پھر ایک تیسری اصطلاح، امر بالمعروف نہیں المنکر. اس میں یقیناً کچھ تھوڑا سا اختیار اور کچھ تحکم، اگرچہ امر کا لفظ عربی زبان میں محض مشورے کے لیے بھی آتا ہے لیکن غالب استعمال حکم کے معنی میں. نہیں وہ بھی کسی چیز سے بچنے کے مشورے پر بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا، لیکن روکنا اس میں کچھ نہ کچھ تحکم اور قوت کا استعمال جو ہے شامل. تو اس کے اندر ایک درجہ اوپر ہو گیا. اور جامع ترین اصطلاح جو ہے شہادت علی الناس ہے. تبلیغ کے ضمن میں آپ چاہیں تو وہ الفاظ نوٹ کر لیجئے، یہ سب اس وزن پر ہیں، تذکیر، تبشیر، انذار، تلقین، وعظ، نصیحت، وصیت، تواسی و تواصو بالحق و تواصو بالصبر، بلکہ اسی میں آپ ایڈ کیجئے تعلیم. جی کس کیا تھا، یہ تمام الفاظ. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ اصطلاحات قرآن میں. اب وصیت ہے تو باب افعال سے بھی ہے، اوصا یوصی سے بھی ہے، باب تفعیل سے بھی، وصا بها ابراہیم بنیہ و یعقوب، باب تفعیل ہے. تواسی بھی ہے باب تفاعل، انتہائی کثرت سے یہ الفاظ ہے. یہ دوسرا لیول ہے فرائض دینی کا، دین میں رکھیے. ہمارے ہاں مغالطہ کیا ہے کہ یہ کوئی اعلی منزل ہے، اونچی منزل ہے، لازمی نہیں ہے، فرض نہیں ہے. میری گفتگو کا عنوان ہی ہے فرائض دینی. تین چیزیں نوٹ کر لیجئے کہ یہ کیوں لازمی ہے. نمبر ایک میرے نزدیک یہ پیور فزیکل فینومینن ہے، خالص طبعی معاملہ ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ انگریزی لفظ جب آئے تو پھر اس کا ترجمہ بھی کر دوں، لہذا جو حضرات انگریزی نہیں جانتے وہ گھبرایا نہ کریں، میں اس کا متبادل لے آتا ہوں اگرچہ وہ ثقیل ہو، تو اب یہ میری مجبوری ہے. میں کیا عرض کر رہا تھا، فزیکل فینومینن ایک طبعی معاملہ ہے. آگ میں حرارت ہے وہ ماحول میں سرایت کرتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ ہو اور ماحول میں حرارت سرایت نہ کرے. برف میں ٹھنڈک ہے، سل رکھی ہوگی، ماحول میں ٹھنڈک سرایت کرے گی. اگر انسان کے اپنے اندر ایمان ہے اور اس کا عمل درست ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس سے ماحول کے اندر ایمان اور عمل صالح سرایت نہ کرے. کمی ہو سکتی ہے، پیشی ہو سکتی ہے، کچھ تباہی میں قبول کا مادہ زیادہ ہے، کچھ میں کم ہے، کچھ بیڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ ہیں، کچھ گڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ ہیں، یہ تو ہوگا، بالکل نہ ہو یہ ناممکن. وہ تو گویا کہ ثبوت ہوگا کہ وہ ہے ہی نہیں، آگ کی شکل ہے، آگ نہیں ہے. آج کل بعض بنتے ہیں ایسے کہ نظر رکھے ہیں کہ شاید ہیٹر ہے یہ، حالانکہ کمرے کو گرم کرنے کے لیے اور انتظام ہے، لیکن ہیٹر ایسے بناؤ کہ دہکتے ہوئے انگارے نظر آتے ہیں، کچھ بھی نہیں، وہ صرف ایک ڈیکوریشن پیس ہے، کچھ بھی نہیں. تو آگ کی شکل ہے، آگ نہیں ہے، آگ ہوتی تو حرارت ہوتی. کانچ کی سل ہے، برف کی نہیں ہے، برف کی ہوتی تو اس سے ٹھنڈ جو ہے ماحول میں سرایت کرتی. پیورلی فزیکل فینومینا. نمبر دو، یہ انسان کی شرافت کا لازمی تقاضا ہے، وہ شرافت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اگر اس نے شعوری طور پر ایمان کو ایک دولت سمجھ کر قبول کیا ہے اور وہ اس دولت کو بانٹ نہیں رہا، وہ اپنے بھائی کے بارے میں یہ خواہش نہیں رکھتا کہ یہ دولت اس کو بھی ملے، تو وہ شریف انسان نہیں ہے، کمینہ انسان ہے. یہ شرافت کا لازمی تقاضا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. نمبر تین، یہ انسان کی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے. جس شے کو حق سمجھے اس کا بول بالا کرے، اس کا چرچا کرے. اما بنعمت ربک فحدث، جو نعمت ہے اس کو پھیلائے. پھر یہ کہ اس کو پامال نہ دیکھ سکے، اس کو سرنگو نہ دیکھ سکے. پھیلانا تو وہ میں نے عرض کیا، اس کی شرافت کا تقاضا ہے، مروت اور شرافت کا تقاضا ہے. یہ غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا خون کھول اٹھے جب وہ دیکھے کہ حق پامال ہے، حق سرنگو ہے، باطل کا بول بالا ہے. اگر یہ خون نہیں کھولتا تو بے غیرت ہے، بے حمیت ہے. اس میں وہ حدیث ہے جو حرف آخر ہے میرے نزدیک، اوحى الله عز وجل الى جبرائيل علیہ الصلاۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا. اللہ نے وحی سے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو. قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، ان فیھا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار تیرا بندہ وہ بھی ہے وہاں جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی تیری معصیت میں بسر نہیں کی. اب ان الفاظ پر غور کیجئے، پہلی منزل پوری سر کر چکا ہے کہ نہیں؟ جس کے بارے میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں، لم یعصی کا طرفت عین، اس کے ستون قائم ہے کہ نہیں؟ نماز، روزہ، حج اور زکات کے بارے میں کوئی اشکال ہو سکتا ہے؟ پہلی منزل اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت، اس میں کوئی کسر ہے؟ الفاظ نوٹ کریں، لم یعصک طرفة عین، پلک جھپکنے جتنی دیر بھی اس نے معصیت میں بسر نہیں کی، اس کے تقوی کا، اس کے زہد کا، اس کی عبادت کا، عبادت گزاری کا، اس کا بندہ دیکھیے. لیکن جواب کیا ملا؟ اقلبھا علیہ والہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر. وجہ کیا؟ فإن وجهه لم يتمهر في يسات قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا، وہ میرے احکام کی دھجیاں بکھرتے ہوئے دیکھتا رہا، میرے شاعر کی بے حرمتی ہوتے ہوئے دیکھتا رہا، اور لگا رہا وہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، لگا رہا تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. معصیت تو نہیں کی اس نے، اپنے گھر کی چار دیواری میں بند بیٹھا ہے، باہر نکلا ہی نہیں، دیکھتا ہی نہیں، اس نے اپنے گرد خور جو ہے وہ تعمیر کر لیا ہے، اس کے اندر وہ لگا ہوا ہے. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے آگے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ دین جس غیرت اور حمیت کا تقاضا کرتا ہے اس کی روح سے لازم ہے کہ آگے چڑھے، پہلی منزل پر نہ بیٹھ جائے، دوسری منزل تک. وہ تبلیغ بھی ہے، وہ دعوت بھی ہے، وہ امر بالمعروف نہیں منکر بھی ہے، اور ان سب کے جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں پر حجت قائم کر دینا اللہ کی طرف سے کہ وہ یہ کہہ نہ سکے کہ پروردگار ہم تک تیری بات پہنچائی نہیں گئی. ایک عذر ہے نہ کسی درجے میں قابل پذیرائی، جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ ایک انسان اکاؤنٹیبل ہے محض ان چیزوں کی بنیاد پر جو اللہ نے اسے دی ہیں، لیکن اتمام حجت، یہ نص بھی نوٹ کر لیں، ایک ہے حجت اور ایک ہے اتمام حجت. بنیادی حجتیں تو وہی ہیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، سماعت اور بصارت، عقل، نیکی اور بدی کی تمیز، اور دل میں وہ معرفت ربانی کی قندیل روشن. چار حجتیں ہیں، اس کا اتمام ہو جاتا ہے جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ فضل اور رحمت خداوندی کا مظہر ہے کہ نبی کو بھیجا، کتاب نازل فرمائی، ان آیات ربانیہ کے ذریعے سے آیات آفاقیہ اور آیات انفسیہ کو اجاگر کیا، انر کانشسنس کو ایکٹیویٹ کیا. مزید یہ کہ نبی نے اپنے کردار میں اس ہدایت کا ایک کامل نمونہ پیش کر دیا. یہ ساری چیزیں کر دی تو اتمام حجت، اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں. رسلا مبشرین و منذرین، رسولوں کو ہم نے بھیجا مبشر اور منذر بنا کر، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد تو لوگوں کے پاس اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر، کوئی حجت، کوئی دلیل باقی ہی نہ رہے. یہی وجہ ہے کہ رسول کے بھیجے جانے کے بعد پھر کوئی رعایت نہیں برتی جاتی تھی، نو کنسیشن. اب بھی اگر نہیں آئے حق کی طرف تو اس کا مطلب یہ کہ ثابت ہو گیا کہ ان میں سرے سے خیر کا مادہ نہیں ہے، پھر ان کو ہلاک کر دو. یہ اب زمین کی پیٹھ کا بوجھ ہے، زمین کو اس سے نجات دلانے ہی میں عافیت ہے. یہ جسد انسانی کا گلا سڑا عضو ہے جس کو کاٹ دینے ہی میں اس جسد انسانی کے لیے عافیت ہے. یہی اصول رہا ہے، ہلاک کر دی گئی قومیں، عذاب استیصال، کلم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. فقوت دابر القوم النذین ظلموا، اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی. لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں، اس میں بسنے والے کہیں نہیں رہے. یہ عذاب اسی وجہ سے آیا. تو یہ حجت قائم کرنا رسولوں کی بعثت کا مقصد ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے ختم ہو جانے کے بعد اب یہ لوگوں پر حجت قائم کرنا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے. اس دلیل کو سمجھ لیجئے، تبلیغ حضور پر فرض تھی یا نہیں، کس قدر فظاہر جو ہے سختی ہے اس انداز میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کو رسول بنا کر بھیجا، تم نے پہنچایا کہ نہیں، اور تمہیں جب بات پہنچ گئی تو تم نے کیا کیا. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، بڑی نازک ذمہ داری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہی دو اصطلاحات قرآن میں آئی ہیں اس امت کے غرض تاسیس کو بیان کرنے کی. یہ امت کیوں تاسیس کی گئی، کیوں بنائی گئی، کس لیے بنائی گئی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. سورہ حج کی آیت میں، آخری آیت میں یہی مضمون ترتیب بدلی ہوئی ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اس کے بعد کچھ سبارڈینیٹ کلاوزز ہیں، کچھ ضمنی بات ہے. یہ جہاد کی غرض و غایت کیا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تم پر اور ہو جاؤ تم گواہ نوع انسانی پر. شہادت علی الناس واحد غرض ہے اس امت کی تاسیس کی. اور کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو دنیا کے لیے لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اللہ پر ایمان پختہ رکھو. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. لازم ہے کہ تم سے ایک ایسی امت وجود میں آئے جو دعوت دے خیر کی، وہ دعوت الی الخیر، دعوت کا لفظ آ گیا، ویامرون بالمعروف نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر اور بدی سے روکے، واولئک هم المفلحون، اور صرف وہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے. جو امت کا وہ حصہ جو یہ فریضیوں کا ادا نہیں کرتا، اس سے اللہ کا وعدہ فلاح کا نہیں ہے، کیونکہ اولئک هم المفلحون پھر اسلوب حصر ہے، وہی جو کل میں نے بیان کیا تھا کہ زید عالم ہے اور زید ہی عالم ہے. اولئک هم المفلحون، یہی ہے فلاح پانے والے. تو یہ دوسرا لیول ہے ہماری دینی ذمہ داری کا، دینی فرائض کا. مزید اس کا جب میں جہاد کے سلسلے میں بحث کروں گا تو مزید کچھ چیزوں کی وضاحت ہوگی. ابھی آئیے تیسرے لیول کی طرف. یہاں بھی چار ہی اصطلاحات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ حال ہی میں میرا مضمون جنگ میں بھی چھپ چکا ہے، پھر مساق میں بھی آ چکا ہے. اس لیول پر گفتگو، اصلاً وہ بات کیا ہے سمجھ لیجئے. دین کی صرف تبلیغ فرض نہیں ہے، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد فرض ہے. دین کو غالب کرنے کی جد و جہد فرض، وہ نظام برپا کرنے کی جد و جہد جس میں اللہ کو سپریم اتھارٹی مانا جائے، اس کی حاکمیت مطلقہ تسلیم ہو، مسلم ہو. یہ نہیں زبانی کلامی، جیسے کہ شراب خانے کا افتتاح تلاوت قرآن سے ہو جائے. یہ نہیں کہ قرارداد مقاصد لٹکی رہے بس. حاکمیت خداوندی بالفعل نافذ ہے. اس کے لیے بھی اب چار اصطلاحات. تکبیر رب، اقامت دین، غلبہ دین، یکون الدین کلہ للہ، مزید اصطلاح ایک اور شامل کر لیجئے، اعلاء کلمۃ اللہ، یہ میں نے تکبیر رب کے ساتھ اس کو بریکٹ کیا ہے تاکہ عدد چار ہی کرے. تکبیر کے کیا معنی؟ کسی شے کو بڑا کرنا، بڑا بنانا. کبرنی موت الکبرا، مجھے بڑا بنا دیا بڑوں کی موت نے. بڑا پیارا یہ ضرب المثل ہے، جب بڑے اٹھ گئے تو ہم بھی بڑے ہو گئے. تو کبرنی موت الکبرا، کبرنی مجھے بڑا بنا دیا. تکبیر کے معنی بڑا بنانا، بڑا کرنا. تصغیر کے معنی چھوٹا بنانا، چھوٹا کرنا. اس میں تصغیر کتاب سے کتابچہ چھوٹا ہو گیا. اب اللہ کو بڑا کرنا یا بڑا بنانا، چھ معنی دارت. اللہ تو بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی، اس کی بڑائی کو منوانا، اس کی بڑائی کو نافذ کرنا، یا بالفاظ دیگر وہ نظام قائم کرنا جس میں اسے سب سے بڑا مانا جائے. اس کو اقبال نے خوب کہا ہے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اللہ اکبر، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. بڑی پیاری بات کہی ہے. تسبیح تو اللہ کے اس کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، ہم نے بھی تسبیح کر لی تو کو بڑا تیز نہیں مارا، ہم سے تو کچھ اور مطلوب ہے. میری بڑائی نافذ کرو، اس کے لیے میدان میں آؤ. یہ بعد میں ابھی تفصیل آئے گی. ضروری سجدہ بھی خواہی، خاکی بے شدہ خواہی. اے اللہ تو نوری سے، فرشتے سے تو صرف سجدہ چاہتا، اس خاکی سے اس سے زیادہ چاہتا. بلکہ پہلا مصرہ ہے مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر. یہ بندگی تو پہلی منزل تھی، یہ تو اب عاشقی کی منزل ہے. زے نوری سجدہ می خواہی، زے خاکی بے شدہ خواہی. چنا خود را نگہ داری کہ بائی بے نیازیہا، شہادت بر وجود خود زے خون دوستہ خواہی. اپنے لیے شہادت تو مانگتا ہے اپنے دوستوں کے خون سے. یہ درحقیقت وہ تکبیر رب ہے. اسی کو لیے دوسرا میں نے لفظ لکھ دیا، اعلاء کلمۃ اللہ. اللہ کو بڑا کرنا کیا معنی؟ اللہ کی بات کو اونچا کر دینا. یہ حدیث میں اصطلاح ہے کہ جہاد مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ جو جہاد کرتا ہے اس لیے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، سب باتیں اس سے نیچے رہیں. اللہ کی بات سب سے ور رہے، سب سے اونچی رہے. اقامت دین ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ وہ بات ہے جو تمام رسولوں سے کہی گئی، میں اس پہ تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں سورہ شورا کے درس میں اور توحید عملی میں اس کا چھپ بھی چکا ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس کے دونوں ترجمے ہوں گے، دین کو قائم کرو، دین کو قائم رکھو، قائم ہے تو قائم رکھو، قائم نہیں ہے تو قائم کرو. خیمہ کھڑا ہے اور آندھی آ رہی ہے تو خیمے کو قائم رکھا جائے گا، اور گر جائے گا تو اس کو دوبارہ استادہ کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، کوئی فرق اس کے اندر نہیں ہے. دین ایک نظام ہے، ایک نظام عدل و قسط ہے، اس کو قائم کرو. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ اس عدل اور قسط پر قائم ہوں. جو میزان عدل اللہ نے دی ہے اسے نصب کرو تاکہ جس کو ملے اس میں تل کر ملے، کوئی بے حساب نہ لے جائے. کوئی بے حساب لے جائے گا تو کسی کا حق مارا جائے گا. یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو اجمالاً ذہن نشین کر لیں، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. اصل میں اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں، دین ہے نظام اطاعت، اس میں تقسیم نہ ہو کہ کہیں تو اللہ مطاع ہے کہیں کوئی اور مطاع ہے. یہ جو بعض لوگ ہمارے ہاں اس آیت کو کچھ فرقہ بندی کے اوپر اس کا اطلاق کرتے ہیں کہ الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ میرے نزدیک اس آیت کا صحیح اطلاق نہیں ہے. دین کی تفریق کیا ہے؟ دین کو پھاڑ دینا کیا ہے؟ نظام اطاعت کو تقسیم کر دینا کہ کہیں اللہ کی بندگی، کہیں کسی اور کی بندگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو الفاظ منقول ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے یہ کہے یا نہیں کہے، کہے تو ان کا مفہوم کیا تھا اس کو چھوڑ دیجئے، جو الفاظ منقول یا منسوب ہیں ان سے کہ جو خدا کا ہے خدا کو دو اور جو قیصر کا ہے قیصر کو دو، یہ تقسیم ہے در حقیقت تفریق دین. دین کو پھاڑ دیا، نظام اطاعت منقسم ہو گیا. کہیں تو اللہ ہی کی بات سب سے اونچی ہے اور کہیں کسی اور کی بات اس سے بالاتر ہو گئی. توحید عملی یہ ہے کہ ایک اللہ کی بات ہو اور پورا نظام اطاعت جو ہے وہ اسی کی ذات سے وابستہ ہو جائے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے جنگ کرو اور جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ و فساد بالکل فرو ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. ہاں اللہ نے جہاں آزادی دی ہے، حکم نہیں دیا ہے، وہاں تم اپنی مرضی کر سکتے ہو. یہ اللہ کی دی ہوئی آزادی ہے، وہ آزادی اجتماعی سطح پر آئے گی تو باہمی مشورے سے اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. وہ تمہاری اجتماعیت کا ایک تقاضا ہے، امرہم شورا بینہم، لیکن اللہ نے آزادی دی ہے. جہاں اللہ کا حکم آ گیا ہو اور جہاں اس کے رسول کا فرمان آ گیا ہو، وہاں کسی اور کو اس سے بالا تر کر دینا تکبیر رب کی منافی ہو گئی، الہ کلمۃ اللہ کی منافی ہو گئی، قلبہ دین کی منافی ہو گئی، اور دین اب تقسیم ہو گیا، ایک حصہ اللہ کے پاس رہ گیا باقی کسی اور کے پاس چلا گیا. اور اہم ترین اصطلاح وہ غلبہ دین ہے، صحیح تو اس کے لیے لفظ ہونا چاہیے، ثقیل لفظ بن جاتا ہے، اظہار دین الحق علی الدین کلہ، اطاعت خداوندی کا غالب ہو جانا کل کے کل نظام اطاعت پر. بات ہوئی ہے، ایک پھول کا مضمو ہو تو سو رنگ سے بالو، بات تو وہی ہے. دین کا یہاں لفظ جو آ رہا ہے اس نظام اطاعت کے لیے آ رہا ہے. مخلصین لہ الدین کے معنی کیا ہے؟ کتنی مرتبہ آیا قرآن مجید میں، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. ان اعبد اللہ مخلصا لہ دینی، سورہ زمر میں فرمایا اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. تو جہاں وہ لفظ آیا ہے دین حق کو کل دین پر غالب کر دینا، یہ ذرا لفظ دین کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے اس سے اس آیت کا پورا مفہوم نکھر کر نہیں آتا. سبسٹیٹیوٹ کیجئے ورڈز، پورے نظام اطاعت پر اطاعت خداوندی کو غالب کر دینا. یہ پورا نظام اطاعت ہی تو ہے نا. اولاد اطاعت کر رہی ہے والدین کی، بیوی اطاعت کر رہی ہے شوہر کی، پھر ہم اطاعت کرتے ہیں حکومت کی. وہ اطاعت جو ہے صوبائی حکومت کی بھی ہے، وہ اطاعت مرکزی حکومت کی. پورا ایک نظام اطاعت ہے. ہم اطاعت کر رہے ہیں قانون کی. اس پورے نظام اطاعت پر اللہ کی اطاعت بالا ترین ہو جائے، بالا تر نہیں بالا ترین، کل نظام اطاعت اس کے تحت آ جائے، کوئی حصہ اس سے خارج نہ رہ جائے. چاہے اب آپ اسے تکبیر رب کہیں، چاہے لائے کلمت اللہ کہیں، چاہے اسے اظہار و دین الحق کہیں.